کل کے سبق میں مولانا آپ نے پڑھا تھا کہ الف لام دو قسم پر، ایک الف لام اسمی ہے اور دوسرا الف لام حرفی ہے، اور الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے اور بمعنی الذی کے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام اسمی کہتے ہیں، کہ وہ دراصل اس میں موصول ہے جو بصورت الف لام کے آیا ہے بھائی، اور جو آگے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا صیغہ ہے ضارب یا مضروب، وہ دراصل اس کا صلہ ہے اور وہ دراصل فعل ہے جو بصورت کس کے آیا ہے؟ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے. تو الضارب بمانے ہوا الذی یضرب کے، اور المضروب بمانے ہوا الذی یضرب کے بھائی. یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا زائد بھائی، اور باقی کتاب کے اندر جو بحث ہوئی وہ الف لام حرفی کی ہوئی بھائی. الف لام حرفی کی تقسیم آپ نے پڑھی تھی بھائی، کہ الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے بھائی، جب وہ کسی اسم پر داخل ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے مولانا. اب یا اشارہ یا تو اس کی جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہوگا مولانا، افراد مراد نہیں ہوں گے، تو یہ الف لام جنسی اور الف لام حقیقی کہلاتا ہے بھائی، اور یا پھر مولانا افراد کی طرف اشارہ ہوگا. اگر افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد، اگر تمام افراد مراد ہوں تو یہ الف لام استغراقی ہے بھائی، اور اگر بعض افراد مراد ہوں تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا بعض متعین افراد مراد ہوں گے یا بعض غیر متعین. اگر متعین افراد مراد ہیں تو یہ الف لام عہد خارجی ہے، اور اگر غیر متعین مراد ہیں تو یہ الف لام عہد ذہنی ہے بھائی. یہ تو آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں بھائی. اب یہاں پر صاحب کتاب نے یہی قسمیں آپ کو بتلائیں، لیکن انداز ذرا مختلف ہے بھائی. انہوں نے بتلایا کہ الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں بھائی. کتنی؟ دو قسمیں ہیں، ایک الف لام عہد خارجی اور ایک الف لام حقیقی بھائی. الف لام عہد خارجی وہ کون سا ہے جس کے ذریعے کیا مراد ہو مولانا؟ اشارہ کیا جائے کس کی طرف؟ فرد متعین کی طرف اشارہ کیا جائے. مثلا میں نے کہا جاءنی رجل نکرہ لے کر آیا، جب ایک دفعہ آ گیا ذکر ہو گیا متعین ہو گیا، اب میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں الف لام کے ذریعے اور کہتا ہوں فاکرمت الرجل، تو یہ الف لام کون سا ہے؟ عہد خارجی ہے بھائی. وہ جو رجل متعین ہو گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی. اور دوسری قسم کیا ہے؟ الف لام حقیقی، جس کے ذریعے حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کس کی طرف؟ پھر آگے اس کی تقسیم کی تھی کہ الف لام جنسی، الف لام استغراقی اور الف لام عہد ذہنی، یہ تینوں اسی الف لام حقیقی کی قسمیں ہیں بھائی. یہ نئی بات انہوں نے آپ کو بتلائی تھی، کیسے کہ یہ الف لام حقیقی کے ذریعے اشارہ ہوگا کس چیز کی طرف؟ حقیقت کی طرف. کس چیز کی طرف؟ حقیقت کی طرف. اب یا تو حقیقت مراد ہوگی من حیث المفہوم، یا حقیقت مراد ہوگی من حیث الوجود بھائی، سمجھ میں آیا. تو اگر حقیقت من حیث المفہوم مراد ہو تو پھر یہ الف لام جنسی کہلاتا ہے بھائی، یعنی حقیقت ہی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ حقیقت ہی مراد ہے، اس کا مفہوم ہی مراد ہے بھائی. اور اگر من حیث الوجود مراد ہو، یعنی حقیقت کا خارج میں وجود ہے مولانا افراد کے ضمن میں، جیسے حیوان ناطق انسان کی حقیقت ہے اور اس حقیقت کا وجود خارج میں افراد کے ضمن میں پایا جاتا ہے. کس کے ضمن میں؟ زید عمر بکر، یہ سارے افراد ہیں مولانا اس انسان کے، اور ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو الف لام حقیقی کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف. اگر حقیقت من حیث المفہوم، حقیقت ہی مراد ہو، ماہیت ہی مراد ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ الف لام جنسی. اور اگر حقیقت من حیث الوجود مراد ہو مولانا، اور وجود کس کا ہوتا ہے بھائی؟ افراد کا. کس کا؟ تو اگر ماہیت من حیث الوجود مراد ہو تو پھر یہ حقیقت اور ماہیت فی ضمنی بعض الافراد مراد ہوگی یا فی ضمنی جمیع الافراد مراد ہوگی. اگر یہ حقیقت اور ماہیت فی ضمنی بعض الافراد مراد ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ الف لام عہد ذہنی ہے. اور اگر اگر ماہیت مراد ہو فی ضمن جمیع الافراد تو پھر یہ کیا ہے؟ الف لام، الف لام استغراقی ہے بھائی، الف لام اس لیے مولانا کہ جب بھی ماہیت اور حقیقت کا تصور ذہن کے اندر آئے گا ساتھ ہی اس کے افراد بھی آ جائیں گے، ساتھ ہی کیا آ جائیں گے؟ تو یہ دراصل یہ جو الف لام عہد ذہنی ہے اور الف لام استغراقی ہے، یہ دونوں یہ ان کا الف لام کون سا ہے؟ وہی الف لام حقیقی ہے. کون سا الف لام ہے؟ وہی الف لام حقیقی ہے جس کے ذریعے حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. لیکن یہ حقیقت اور یہ جب بھی کوئی حقیقت ذہن میں آتی ہے ساتھ ہی کس کا تصور آ جاتا ہے؟ اس کے افراد کا. اب یہی حقیقت بعض افراد کے اعتبار سے کہ ضمن میں مراد ہو، یہ تو یہ کیا ہے؟ الف لام عہد ذہنی. اور اگر یہی حقیقت جمیع افراد کے ضمن میں مراد ہو تو یہ کیا ہے؟ الف لام استغراقی ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور پھر میں نے آپ کو تو الف لام حقیقی کے کتنی قسمیں ہوئی بھائی؟ تین قسمیں. کتنی قسمیں؟ الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی اور الف لام استغراقی. اب الف لام حقیقی دلالت کرتا ہے کس پر؟ حقیقت پر. تو اب بغیر قرینے کے آ جائے تو اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ حقیقت مراد لی جائے گی. کوئی قرینہ وہاں پر موجود نہیں تو الف لام حقیقی سے کیا مراد ہوگا؟ حقیقت مراد ہوگی. لیکن اگر ساتھ کوئی قرینہ آ جائے جو یہ بتلا دے کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہو سکتی تو پھر اس صورت میں کیا لینا پڑے گا؟ الف لام عہد ذہنی یا الف لام استغراقی مراد لینا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ الف لام استغراقی. جیسے دیکھو میں آپ کسی شخص کے ساتھ آیا بھائی، ایک نیا شہر ہے، ہمیں نہ اس کے بازار وغیرہ کسی کا نہیں پتا. اب میں اس کو کہتا ہوں ادخل السوق، بازار میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں پر مولانا الف لام کوئی بازار متعین ہے جی؟ تو معلوم ہو یہ الف لام عہد خارجی نہیں، کیونکہ الف لام عہد خارجی کے ذریعے تو اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ کسی متعین کی طرف. اور یہاں تو کوئی بازار متعین نہیں، معلوم ہو الف لام عہد خارجی نہیں. جب الف لام عہد خارجی نہیں تو متعین ہو گیا کون سا الف لام ہے؟ الف لام حقیقی ہے. کون سا ہے؟ الف لام حقیقی. یعنی فرد متعین نہیں مراد، حقیقت مراد ہے. اب حقیقت کے اندر پھر کتنی قسمیں تھیں؟ تین قسمیں تھیں. یا تو الف لام حقیقت من حیث المفہوم مراد ہوگی، یا حقیقت من حیث الوجود مراد ہوگی. تو تین قسمیں بنی تھی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی، الف لام استغراقی. اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ الف لام حقیقی ہے تو اب پھر غور کریں گے مولانا کہ یہاں حقیقت مراد ہے، ماہیت مراد ہے، یعنی حقیقت من حیث المفہوم مراد ہے یا من حیث الوجود مراد ہے. تو غور کیا تو دیکھا ادخل کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقت من حیث المفہوم مراد نہیں، کیونکہ اگر مفہوم مراد ہو پھر تو معنی یہ ہوگا ادخل السوق، بازار کی حقیقت میں داخل ہو جاؤ. اور ایسا ہو سکتا ہے کوئی کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہو کر اس کا جز بن جائے؟ اس کا جز نہیں بن سکتا، اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتا. جب حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتا ماں تو یہ ادخل کے قرینے نے بتلا دیا کہ حقیقت من حیث المفہوم نہیں مراد، بلکہ حقیقت من حیث الوجود مراد ہے. اب من حیث الوجود کے اندر پھر دو احتمال تھے مولانا، یا یہ حقیقت مراد ہوگی بعض افراد کے ذمن میں یا جمیع افراد کے. اب یہاں جمیع افراد بھی مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ میں نے کیا کہا ہے ادخل السوق اگر مانا ہو تو پھر، اگر استغراق ہو تو پھر مانا ہوگا تمام بازاروں میں داخل ہو جاؤ. اور تمام بازاروں میں داخل ہو سکتا ہے وہ بھائی؟ تمام بازاروں میں داخل نہیں، دنیا بھر کے تمام بازاروں میں داخل ہو جائے ایسا تو ممکن نہیں. پھر معلوم ہوا کہ یہ حقیقت من حیث الوجود مراد ہے فی ضمن بعض الافراد، فی ضمن یعنی کوئی ایک فرد غیر متعین اس کا مراد ہوا کہ کسی بازار میں داخل ہو جاؤ، کسی بازار میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں آپ کو یہ پتہ چل گیا مولانا کہ یہ جو الف لام عہد ذہنی ہے یہ بھی کس کی قسم ہے؟ الف لام حقیقی ہی کی قسم ہے. اور الف جو الف لام استغراقی ہے وہ بھی کس کی قسم ہے؟ الف لام حقیقی ہی کی قسم ہے. یہ بات سمجھ میں آئی بھائی کہ الف لام عہد ذہنی اور عہد خارجی دونوں الف لام حقیقی کی قسم ہیں. اور یہ جب قرینہ قائم ہوگا تب پتہ چلے گا کہ یہاں حقیقت نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہیں؟ افراد. اب وہ بعض افراد مراد ہوں گے یا جمیع افراد مراد ہوں گے. اور پھر یہ بات آپ کو بتلائی تھی بھائی کہ یہ معنی کے اندر نکیرہ کی طرح ہوتا ہے. یہ جو الف لام عہد ذہنی ہے بھائی, الف لام عہد ذہنی کس کی طرح ہے؟ معنی میں نکیرہ کی طرح ہے. ہاں لفظوں میں بھی معرفہ ہی ہے, معرفہ ہی کے احکام اس پر جاری ہوں گے. جیسے معرفہ مبتدا بن سکتا ہے یہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. جیسے معرفہ معرفہ کی صفت بنتا ہے یہ بھی معرفہ کی صفت بنے گا. جیسے معرفہ کی صفت معرفہ لائی جاتی ہے اس کی صفت بھی کیا لائی جائے گی؟ معرفہ لائی جائے گی وغیرہ. اور پھر بتلایا تھا علامہ طبطازانی نے کہ متن میں آیا کن نکیراتی, نکیرہ جیسا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ نکیرہ ہے, یہ معنی کے اندر نکیرہ ہے, بلکہ معنی میں نکیرہ جیسا ہے. بھئی یہ کاف کیوں لے کر آئے کہ کی تشبیہ کیوں دے کے لیے؟ تو جواب دیا تھا علامہ طبطازانی نے کہ بھئی اس لیے کہ دونوں بالکل ایک جیسے نہیں ہیں, دونوں میں کچھ فرق ہے. بئی لحاظ تو دونوں ایک جیسے ہیں کہ یہ بھی فرد کے نکیرہ, نکیرہ بھی فرد غیر معین پر دلالت کرتا ہے. جیسے رجل, رجل یہ بھی کس پر دلالت کر رہا ہے؟ فرد غیر معین پر. اور اس رجل پر الف لام عہد ذہنی لے آؤ ار رجل, یہ بھی کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ فرد غیر معین پر. لیکن دونوں میں فرق یہ کہ نکیرہ دلالت کرتا ہے باعتبار وضع کے, اور یہ دلالت کر رہا ہے کس کی وجہ سے؟ حقیقت قرینے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ قرینے کی وجہ سے. قرینے نے بتلایا تھا کہ یہاں حقیقت من حیث المفہوم نہیں مراد بلکہ من حیث الوجود مراد ہے. اور فی ضمن جمیع الافراد نہیں مراد بلکہ فی ضمن بعض الافراد مراد ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دونوں میں تو فرق ہے. تو دونوں ایک جیسے ہیں بائی لحاظ کہ دونوں فرد غیر متعین پر دلالت کرتے ہیں, اور دونوں مختلف ہیں بائی لحاظ کہ نکیرہ دلالت کرتا ہے فرد غیر معین پر وضع کے اعتبار سے, اور یہ دلالت کرتا ہے قرینے کی وجہ سے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی سب کو؟ بھائی تکرار کرتے ہو؟ بھائی اچھی طرح تکرار کرو کیا کرو بھائی, مشکل مسائل ہیں. وَلِكَوْنِهِ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ قَدْ يُعَامَلُ مُعَامَلَةً نَكِرَةِ, اور بوجہ ہونے اس کے نکرہ کے معنی میں, اور وجہ ہونے اس کے معنی کے اندر نکرہ جیسے, یعنی یہ نکرہ میں ہے معنی کے اعتبار سے, اس وجہ سے قد يُعَامَلُ مُعَامَلَةً نَكِرَةِ, کبھی کبھار اس کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جاتا ہے؟ نکرہ والا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ جو معرف بلام الحقیقت ہوتا ہے اور جس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بعض فرد. جس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بعض فرد غیر معین. یعنی یہ جو الف لام عہد ذہنی جس پہ داخل ہوا, یوں کہو جس یہ جو الف لام عہد ذہنی جس پر داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی کس کا معاملہ کیا جاتا ہے؟ نکرہ والا معاملہ کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ معنی میں نکرہ کی طرح ہے. وَيُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ, اور اس کو موصوف کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ جملے کے ساتھ اس کو موصوف کیا جاتا ہے. بھئی یہ آپ جانتے ہیں کہ جملہ جو ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے, اور نکرہ تو لہٰذا جب یہ نکرہ کے حکم میں ہے تو یہ نکرہ ہی کی صفت بن سکتا ہے, معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا. اور ضابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے یا نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس نکرہ کے لیے کیا بنتے ہیں؟ صفت بنتے ہیں. اور اگر معرفہ کے بعد جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو اس معرفہ کے لیے کیا بنتے ہیں؟ حال بنا کرتے ہیں. بھائی معرفہ کے بعد کیا آ جائے؟ جملہ آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ حال. اور نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. تو یہ جو الف لام جس پر عہد ذہنی آیا یہ بھی معنی میں کس کی طرح ہے؟ نکرہ کی طرح ہے، لہذا کبھی کبھار اس کے ساتھ نکرہ والا معاملہ کرتے ہوئے جملے کو اس کی صفت بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ جملہ تو نکرہ ہے، اس کو تو کس کی صفت بننا چاہیے؟ نکرہ کی، اور اس پر تو کیا داخل ہو گیا؟ الف لام، اور الف لام کی وجہ سے یہ کیا بن گیا ہے؟ معرفہ، تو جملے کو اس کی صفت نہیں بننا چاہیے۔ تو بھائی کہتے ہیں یہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ بن گیا ہے، معنی کے اعتبار سے یہ اب بھی کیا ہے؟ نکرہ۔ جب معنی کے اعتبار سے نکرہ ہے تو جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہے، تو جملے کو اس کی کیا بنا دیا جاتا ہے؟ صفت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کقولہ، جیسے شاعر کا قول ہے، ولقد امر علی اللئیم یسبنی، دوسرا مصرع ہے، فمضیت ثمت قلت لا یعنینی، ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمضیت ثمت قلت لا یعنینی۔ یہاں شاعر کہتا ہے بھائی، ولقد امر، اور تحقیق میں گزرتا ہوں، علی اللئیم، یا اللئیم پر بھائی الف لام عہد ذہنی ہے، تو معنی بھی نکرہ والا کریں گے، جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے پر، بھائی یسبنی اس کے بعد فعل آ رہا ہے، جملہ اور فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے، تو لہذا اس جملے کو لئیم کے لیے صفت بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کیوں بنایا؟ کیونکہ اللئیم پر الف لام عہد ذہنی ہے، اور یہ معنی کے اندر نکرہ کی طرح ہے، اور جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہے، تو اس جملے کو نکرہ کے لیے کیا بنا دیا؟ صفت بنا دیا۔ تو شاعر کہتا ہے، تحقیق میں گزرتا ہوں علی اللئیم کسی ایسے کمینے پر، یسبنی، جو مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے، فمضیت، تو میں گزر جاتا ہوں، ماضی بمعنی مضارع کے، تو میں گزر جاتا ہوں، ثمت قلت، پھر میں کہتا ہوں، اپنے جو ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں، لا یعنینی، اس نے میرا ارادہ، یہ میرا ارادہ نہیں کرتا، یہ میرا ارادہ نہیں کر رہا، یہ مجھے نہیں کہہ رہا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ جب اپنے حلم اور بردباری کی تعریف کر رہا ہے کہ میں بڑا حلیم التبع شخص ہوں، جب میں کسی ایسے کمینے پر گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے، تو میں بڑے اطمینان اور سکون سے گزر جاتا ہوں، اس کی گالیوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اتنا بردبار آدمی ہوں، اور میں گزر جاتا ہوں اور میرے جو ساتھی احباب میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آگے گزر کر میں انہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ شخص مجھے نہیں گالیاں دے رہا تھا، یہ کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے۔ بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، تو فمضیت ثمت قلت، یہ ثمت وہی حرف عطف ہے مولانا، ثم آپ نے پڑھا ہے نہیں، حروف عاطفہ میں سے ایک ثم ہے، اس ثمت کے ساتھ کبھی تا ملا دی جاتی ہے، تا بھائی، اور جب اس کے ساتھ تو ثم آتا ہے عطف کے لیے، اس کے ذریعے مفرد کا عطف مفرد پر بھی ہوتا ہے، اور جملے کا عطف جملے پر بھی، لیکن جب اس کے ساتھ تا مل جائے تو پھر اس کے ذریعے صرف جملے کا عطف جملے پر ہوگا، مفرد کا عطف مفرد پر نہیں ہوگا۔ بھائی تو دیکھیے، شاعر مولانا اپنے حلم اور بردباری کی تعریف کر رہا ہے، توجہ سے سنو بھائی، بردباری کی تعریف کر رہا ہے، آگے یسبنی کو ہم نے صفت نہیں بنایا، اللئیم حال نہیں بنایا بھائی، اللئیم میں مولانا ہم نے الف لام عہد ذہنی بنایا، الف لام عہد خارجی نہیں، کیونکہ اگر الف لام عہد خارجی مراد لیں تو کوئی متعین کمینہ مراد ہوگا، کیونکہ الف لام عہد خارجی کے لیے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ کسی متعین کی طرف، تو پھر متعین کمینہ مراد ہوگا، اور یسبنی کو پھر حال بنانا پڑے گا کہ جب میں گزرتا ہوں کہ اس فلاں کمینے پر گزرتا ہوں اس حال میں کہ وہ مجھے کیا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو میں گزر جاتا ہوں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں اس نے میرا ارادہ نہیں کیا۔ اگر یہاں الف لام کو عہد خارجی کے لیے بنا لیں تو پھر مولانا بات صحیح نہیں رہتی، یہاں پر زیادہ مناسب نہیں بنتی، اس لیے کہ یہ مقام مدح ہے، یہاں شاعر اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میں بڑا ہی حلیم التبع شخص ہوں، تو اگر مراد یہ ہو کہ وہ فلاں کمینہ جب مجھے گالیاں دیتا ہے تو میں برداشت کر لیتا ہوں، معلوم ہوا کوئی اور گالیاں دے تو یہ برداشت نہیں کرتا، تو حلم اور بردباری پوری طرح اس میں مبالغہ کس صورت کے اندر ہے کہ الف لام عہد خارجی بنائیں یا الف لام عہد ذہنی بنائیں؟ بھائی عہد خارجی بنانے کی صورت میں مبالغہ نہیں معلوم ہوا، صرف اسی متعین کمینے کی گالیاں برداشت کرتا ہے اور کسی کی برداشت. تو جب الف لام عہد ذہنی بنایا تو اب کوئی بھی کمینہ گالیاں دیتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کو کیا کر لیتا ہوں، برداشت کر لیتا ہوں. اور نیز مولانا یسبونی کو حال بھی نہیں بنایا، اس لیے اگر حال بنایا جاتا تو حال کا کیا معنی ہے؟ یہ حال ہے، حال یقول حالان سے گزر جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی اتنا مبالغہ نہیں، کیونکہ معنی یہ ہو جائے گا جب میں گزرتا ہوں اس حال میں مجھے وہ گالیاں دیتا ہے، جب میں گزرتا ہوں صرف اس وقت وہ معلوم ہوا مجھے گالیاں دیتا ہے، باقی اوقات میں گالیاں تو. اور ایک اگر اس کو صفت بنائے پھر اس کا معنی ہوتا ہے جو ہر وقت مجھے کیا دیتا رہتا ہے، گالیاں. تو قسم کے اندر مولانا بردباری اور زیادہ ہے بھائی، وہ جو ہر وقت گالیاں دینے کو برداشت کرے یا صرف وہ تھوڑی دیر مرور کے وقت برداشت کرے بھائی. جی سمجھ میں آیا؟ تو اگر حال بنائے تو پھر بھی اس کے اندر مبالغہ نہیں، مبالغہ اسی صورت میں بنتا ہے کہ الف لام کون سا بنائے، عہد خارجی عہد ذہنی کا بنائے اور یسبونی کو اس کے لیے کیا بنائے، صفت بنائے. تو دیکھا اللئیم جو ہے اس پر الف لام داخل ہوا لیکن یہ الف لام ہے عہد ذہنی، اور الف لام عہد ذہنی معنی میں کس کی طرح ہوتا ہے، نکرہ. تو اس کے ساتھ معاملہ بھی نکرہ والا کر دیا گیا اور فعل کو اس کی کیا بنا دیا گیا، جملے کو کیا بنا دیا گیا، اس کی صفت بنا دیا گیا. وقد يفيد المعرف باللام المشار بها الى الحقيقه الاستغراق، اور کبھی کبھار فائدہ دیتا ہے معرف باللام، کون سا معرف باللام، المشار بها الى الحقیقتی، جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کس کی طرف، حقیقت کی طرف، وہ فائدہ دیتا ہے الاستغراق، کس چیز کا، استغراق کا بھی فائدہ دیتا ہے. نحو ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان جو ہے خسارے میں ہے. تو یہاں پر الانسان پر جو الف لام آیا یہ استغراقی ہے بھائی، کیا ہے، اور الف لام استغراقی کس کی قسم ہے، الف لام حقیقی کی. تو دیکھو یہاں یہ معرف ہے بلام الحقیقت، یہ کیا ہے، معرف ہے بلام الحقیقت، اور اس نے کس چیز کا فائدہ دیا، استغراق کا، کس چیز کا، تو یقیناً تمام انسان خسارے کے اندر ہیں. آگے آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو کہتے ہیں اشیر باللام الى الحقیقت، اشارہ کیا گیا ہے لام کے ذریعے حقیقت کی طرف، معلوم ہوا یہ الف لام کون سا ہے، حقیقی ہے. لیکن لم یقصد بها الماہیت من حیث ہیا ہیا، لیکن ارادہ نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ماہیت کا، من حیث ہیا ہیا یعنی اپنے مفہوم کے اعتبار سے کہ یہی مقصود ہو، ولا من حیث تحققها فی ضمن بعض الافراد. بھئی الف لام حقیقی ہو تو اس میں پھر کتنے احتمال تھے، یا تو حقیقت من حیث المفہوم مراد ہوگی یا حقیقت من حیث ال. تو کہتے ہیں یہاں پر الانسان پر بھئی الف لام کون سا آیا، جی الف لام حقیقی آیا، کون سا آیا، اب الف لام حقیقی کے ذریعے یا تو اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف، یعنی حقیقت من حیث المفہوم مراد ہوتی ہے، یا حقیقت من حیث الوجود، یہاں حقیقت من حیث المفہوم مراد نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ آگے استثناء آ رہا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، معلوم ہوا کچھ افراد کو نکالا جا رہا ہے، جب افراد کو نکالا جا رہا ہے تو معلوم ہوا ما قبل میں بھی افراد ہی مراد ہیں، حقیقت مراد نہیں، کیونکہ استثناء اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ ما قبل بھی کیا مراد ہو، افراد مراد ہوں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معلوم ہوا حقیقی الف لام حقیقی تو ہے، لیکن حقیقت من حیث المفہوم مراد نہیں، بلکہ حقیقت من حیث الوجود مراد ہے. اب حقیقت من حیث الوجود کے اندر پھر کتنے احتمال تھے، دو احتمال تھے، یا فی ضمن بعض الافراد یا فی ضمن جمیع الافراد. فی ضمن بعض الافراد بھی حقیقت مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس صورت میں استثناء کا پتہ ہی نہیں چلے گا، استثناء کرنا صحیح ہی نہیں رہے گا بھائی. کیا معنی ہو جائے گا، کچھ انسان کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں. اور آگے کیا آیا؟ استثناء. اور استثناء کی تو دو ہی قسمیں ہیں، یا مستثنا متصل ہوتا ہے یا مستثنا متصل. کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کہ جو ما قبل میں داخل تھا لیکن الا کے ذریعے اس کو کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا. اور مستثنا منقطع کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کو الا جو حرف استثناء کے بعد ذکر کیا جائے اور وہ اس میں پہلے بھی داخل نہ ہو. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا بھائی میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ خامسہ حوالے آئے لیکن زید نہیں آیا. دیکھو میں نے زید کا استثناء کر دیا. اب آپ کیا مجھے بتلا سکتے ہیں کہ زید یہ مستثنا متصل ہے؟ یا یوں کہو میرے پاس کچھ لوگ آئے لیکن زید نہیں آیا. میرے پاس کچھ لوگ آئے لیکن زید نہیں آیا. دیکھو میں نے زید کا استثناء کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے؟ جی اس کا کوئی بھی نہیں بتا سکتا یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے. جب تک یہ طے نہ ہو جائے یہ جو لوگ آئے تھے زید ان میں شامل تھا یا شامل. اگر زید بھی انہی لوگوں میں سے تھا پھر آپ نے اس کو نکالا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ متصل. اور اگر یہ پہلی ان میں شامل نہیں تھا تو پھر کیا بن جائے گا؟ مستثنا منقطع. تو جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ زید ان لوگوں میں شمار تھا یا شمار نہیں تھا نہ آپ متصل کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور نہ مستثنا متصل کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور نہ مستثنا منقطع کا. سمجھ میں آیا؟ تو اگر الانسان سے بعض افراد مراد لے لیے جائیں تو پھر اس صورت میں آگے آنے والا استثناء صحیح نہیں رہ سکتا، کیونکہ یا تو اسے مستثنا متصل بنانا پڑے گا یا منقطع بنانا پڑے گا. دو ہی صورتیں ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ان میں داخل تھے یا داخل. اگر داخل تھے تو کیا بنا دیں؟ جی داخل تھے لیکن الا کے ذریعے نکال دیا گیا تو کیا بن گیا؟ مستثنا. اور اگر داخل نہیں تھا اور الا کے بعد ذکر ہوئے تو پھر کیا بنا دیں گے؟ مستثنا منقطع. سمجھ میں آیا؟ تو الانسان سے اگر بعض افراد مراد لے لیے جائیں، یعنی الف لام کون سا بنا لیا جائے؟ عہد ذہنی بنا لیا جائے، تو پھر تو مستثنا استثنا ہی صحیح نہیں رہتا. تو معلوم ہوا الف لام عہد ذہنی بھی یہاں پر نہیں ہے، بلکہ کیا تھا؟ تو حقیقت فی ضمن بعض الافراد بھی مراد نہیں ہوئی، تو طے ہو گیا مولانا حقیقت من حیث المفہوم بھی نہیں مراد، حقیقت فی ضمن بعض الافراد بھی نہیں مراد. تو معلوم ہوا حقیقت فی ضمن جمیع الافراد مراد ہے، جمیع الافراد. اب استثناء صحیح ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ استثناء صحیح ہو جائے گا کہ ما بعد جو ذکر ہوئے وہ پہلے داخل تھے پھر الا کے ذریعے ان کو کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ تو کہتے ہیں اشیر باللام الى الحقیقت، اشارہ کیا گیا لام کے ساتھ حقیقت کی طرف، لیکن لم یقصد بها الماہیت من حیث ہی ہی، لیکن ارادہ نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ماہیت کا، من حیث ہی ہی یعنی من حیث المفہوم جو ہے اس کا ارادہ کہ یہی مراد ہو یہی مقصود ہو مفہوم کے اعتبار سے. ولا من حیث تحققها فی ضمن بعض الافراد، اور نہ ہی ماہیت کا ارادہ کیا گیا ہے اس حیثیت سے کہ اس کا تحقق ہو فی ضمن بعض الافراد، بل فی ضمن الجمیع، بلکہ یہاں ماہیت مراد ہے فی ضمن جمیع افراد. بدلیل صحت الاستثنائی، کس دلیل کے ساتھ؟ استثناء کے صحیح ہونے کی دلیل کے ساتھ. الذی شرطہ دخول المستثنا فی المستثنا منہ، جس کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط تھی؟ کہ مستثنا کس میں داخل ہو؟ مستثنا منہ میں داخل ہو. لو سکت عن ذکرہ، اگر سکوت کیا جائے اس کے ذکر سے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو میں کہتا ہوں درجہ خامسہ والے میرے پاس آئے لیکن زید نہیں آیا، اور زید بھی درجہ خامسہ میں ہے. تو اگر میں صرف یہ کہتا میرے پاس درجہ خامسہ والے آئے، استثناء نہ کرتا، زید کے ذکر سے میں سکوت اختیار کرتا، تو زید بھی شامل ہوتا یا نہ ہوتا؟ زید بھی ان کے اندر شامل ہوتا، یہ معنی ہے لو سکتا عن ذکری، اگر اس کے ذکر سے سکوت کیا جاتا تو وہ بھی کیا ہوتا، مستثنی بھی کس میں داخل ہوتا، مستثنی منہ میں داخل ہوتا، لیکن اس کو ذکر کیا گیا الا کے بعد تو اب وہ خارج ہوا ان سے، کیا ہوا ان سے، خارج ہوا. فاللام اللتی لتعریف ال، اچھا اب یہاں سے علامہ طبطزانی آپ نے اتنی لمبی تقریر کی، اب آپ کو بتلائیں گے کہ ہم نے جو اتنی لمبی تقریر کی اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو الف لام عہد ذہنی ہے، یہ جو الف لام استغراقی ہے، یہ کس کی قسمیں ہیں، یہ کس کی قسمیں ہیں، الف لام حقیقی ہی کی قسمیں ہیں، الف لام حقیقی ہی کی قسمیں ہیں. ہاں ان سے ہم نے بعض افراد یا جمیع افراد مراد لیے، کس وجہ سے، قرینے کی وجہ سے، کس وجہ سے، یہی بات کر رہے ہیں. فاللام اللتی لتعریف العہد الذہنی، پس وہ لام جو تعریف عہد ذہنی کے لیے آتا ہے، اب استغراق یا وہ لام جو تعریف استغراق کے لیے آتا ہے، یا لام الحقیقتی، یہ دراصل کیا ہے، وہ لام حقیقت ہے، حملت علی ما ذکرنا، اور اس کو محمول کیا گیا ہے اس چیز پر جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی بعض فرد پر یا تمام افراد پر اس کا حمل کیا گیا. بحسب المقام والقرینتی، کس اعتبار سے، مقام اور قرینے کے اعتبار سے، مقام اور قرینہ بتلاتا ہے کہ یہاں حقیقت من حیث المفہوم نہیں مراد، بلکہ حقیقت من حیث الوجود مراد ہے، اور پھر من حیث الوجود فی ضمن جمیع الافراد ہے یا فی ضمن بعض الافراد. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا ویسے خاموش بیٹھے ہو سارے وقت، ساری بحث اس نقشے کے گرد گھوم رہی ہے اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو بھائی. ولہذا قلنا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، جی یہاں سے علامہ طبطزانی آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی، انہوں نے علامہ طبطزانی نے کیا بات کی کہ الف لام عہد ذہنی اور یہ جو الف لام کیا ہے، استغراقی، یہ کس کے قسمیں ہیں، الف لام حقیقی کی قسمیں ہیں. کہتے ہیں اسی لیے وہ جو متن میں آیا تھا بھئی، دیکھو صفحہ 80 کے شروع میں متن آیا تھا دوسری سطر میں، وقد یاتی، کیا آیا تھا، وقد یاتی، اچھا ایک یہ، اور یاتی کے اندر ضمیر تھی جو لوٹ رہی تھی معرف باللام کو، لیکن آگے علامہ طبطزانی نے بتلایا تھا یہ مطلق معرف باللام کو نہیں لوٹ رہی، بلکہ معرف باللام الحقیقت کو لوٹ رہی ہے. اسی طرح اگلے صفحے پر، صفحہ 81 پر متن آ رہا ہے، وقد یفیدو، یہ بھی ضمیر لوٹ رہی تھی معرف باللام کو، لیکن علامہ طبطزانی نے آگے آپ کو بتلایا کہ یہ مطلق معرف باللام کو نہیں لوٹ رہی ہے ضمیر، بلکہ کس کو لوٹ رہی ہے، معرف باللام حقیقت کو لوٹ رہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں علامہ طبطزانی نے اس ضمیر کو مطلق معرف باللام کی طرف نہیں لوٹایا، بلکہ معرف باللام حقیقت کی طرف لوٹایا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم اس ضمیر کو مطلق معرف باللام کی طرف لوٹا دیتے تو پھر یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ جو الف لام عہد ذہنی ہے اور الف لام عہد خارجی، الف لام استغراقی ہے، یہ دونوں الف لام حقیقی ہی کی قسمیں ہیں، یہ پتہ نہ چلتا. لیکن جب ہم نے یاتی اور یفیدو کی ضمیر کو کس کی طرف لوٹا دیا، معرب بالعامل حقیقت کی طرف لوٹایا، تو اب وہی معرب بالعامل حقیقت کبھی فائدہ دے رہا ہے کس چیز کا، کیا مراد ہوتا ہے اس سے، بعض فرد مراد ہوتے ہیں اور کبھی اس سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں. معلوم ہوا یہ دونوں الف لام عہد ذہنی اور الف لام استغراقی اسی الف لام حقیقی کی قسمیں ہیں. کیا ہیں، بات سمجھ میں آئی، کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ الف لام عہد ذہنی اور الف لام استغراقی کس کی قسمیں ہیں، حقیقی کی قسمیں. تو لہذا قد یاتی اور قد یفیدو کے اندر ضمیر کس کو لوٹاؤ، معرف بالعامل حقیقت کو لوٹاؤ، پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ اس کی قسمیں ہیں. اگر مطلق معرف باللام کی طرح لوٹاؤ گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا. ولہذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ ان الضمیر فی قولہ، کہ ضمیر جو ہے ماتن کے اس قول کے اندر، وقد یاتی، یہ وہ جو متن گزرا، وقد یفیدو، اور دوسرا قول کیا ہے ماتن کا، وقد یفیدو، ان کے اندر جو ضمیریں ہیں، عائد الی المعرف باللام، یہ ضمیریں کس کی طرف لوٹ رہی ہے بھائی، معرب اللام کی طرف، لیکن مطلق معرب اللام نہیں، المشار بها الى الحقیقتی، وہ معرب اللام جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے کس کی طرف؟ حقیقت کی طرف. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی؟ ولا بد فی لام الحقیقتی، یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی، توجہ سے سنو، مشکل اعتراض ہے بھئی. پہلے ایک بات سمجھ لیں مولانا، یہ اس میں جنس بھائی، اس میں جنس، اس میں جنس یاد رکھو، یا تو مصدر ہوتا ہے اور یا مولانا غیر مصدر ہوتا ہے. اس میں جنس کی بات کر رہا ہوں جو نکرہ ہے، نکرہ ہے جس پر الف لام داخل نہیں ہوا. مصدر جیسے ضربن، اکلن، شربن وغیرہ، یہ مصدر بھی کیا ہے؟ اس میں جنس ہے. کیا ہے اس میں؟ جنس ہے بھائی. کیا بات ہوئی؟ اس میں جنس، کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس میں جنس نکرہ کی. اس میں جنس نکرہ یا تو مصدر ہوتا ہے جیسے اکلن، شربن، ضربن وغیرہ، یا مولانی یہ غیر مصدر ہوگا جیسے یرحمک اللہ، جیسے اسدن، رجلن وغیرہ، یا غیر مصدر ہوگا جیسے اسدن اور رجلن وغیرہ. اب یہ جو مصدر ہے، اس میں جنس نکرہ مصدر، یہ بالاتفاق وضع ہے ماہیت اور حقیقت کے لیے، ماہیت اور حقیقت کے لیے. جو حاضر فی الذہن نہ ہو اور متعین فی الذہن نہ ہو. جلدی لکھو بھائی، جلدی جو لکھ رہے ہیں بھائی. کیا کہا؟ کیا بات ہوئی مولانا علی؟ اس میں جنس کتنی قسم پر ہوا؟ دو قسم پر، یا مصدر ہوگا یا غیر مصدر. یہ جو مصدر ہے یہ بالاتفاق وضع ہے کس کے لیے مولانا؟ ماہیت اور حقیقت کے لیے. لیکن وہ ماہیت اور حقیقت بائی لحاظ کہ وہ ذہن کے اندر حاضر نہیں، متعین نہیں. اور اس میں جنس غیر مصدر ہے جیسے رجلن اور اسدن. اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں یہ بھی حقیقت و ماہیت کے لیے وضع ہے، یہ اسدن رجلن یہ بھی کس کے لیے وضع ہے؟ ماہیت اور حقیقت کے لیے. اور اسی طرح جیسے وہ مصدر کے لیے تھا، مصدر بھی ماہ میں بھی حقیقت اور ماہیت مراد ہوتی ہے، لیکن بائیں لحاظ کہ وہ ذہن میں متعین اور حاضر نہیں. نکرہ ہے نا، نکرہ متعین ہے ذہن کے اندر، حاضر ہے نہیں؟ حاضر نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ جب متعین ہوگا تو ذہن میں حاضر ہوگا، معلوم ہوگا بھائی. تو جیسے مولانا مصدر جو ہے وہ کس کے لیے وضع ہے؟ ماہیت ہے، ماہیت اور حقیقت کے لیے. لیکن کس اعتبار سے؟ کہ وہ ذہن کے اندر حاضر نہیں، ذہن کے اندر متعین. اسی طرح یہ جو دوسرے اس میں جنس ہیں جو مصدر نہیں، جیسے رجلن، اسدن وغیرہ، اس میں بھی دو قول ہیں. اس میں ایک قول تو وہی مصدر کی طرح ہے کہ یہ بھی وضع ہے کس کے لیے؟ ماہیت اور حقیقت کے لیے. اور اسی لحاظ سے، یعنی وہ اس اعتبار سے کہ وہ ماہیت اور حقیقت ذہن کے اندر ذہن کے اندر حاضر نہ ہو. اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے یہ اس میں جنس جو ہے غیر مصدر جو ہے یہ وضع ہے فرد غیر معین کے لیے. یہ کس کے لیے وضع ہے؟ فرد غیر معین کے لیے. ہاں کبھی کبھار یہ حقیقت اور ماہیت پر بھی دلالت کر دیتا ہے وضع، لیکن ماہیت اور حقیقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے وضع ہے؟ جی فرد غیر معین کے لیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس میں جنس کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. اول کیا ہے؟ مصدر. دوسرا کیا ہے؟ غیر مصدر. مصدر کی مثال ضربن شربن عقلن جتنے بھی مصادر ہیں اور غیر مصدر کی مثال اسدن رجلن وغیرہ، یہ جو مصدر ہیں یہ بالاتفاق کس کے لیے وضع ہیں؟ حقیقت اور ماہیت کے لیے، لیکن کس اعتبار سے؟ کہ وہ ذہن کے اندر حاضر نہ ہو، متعین نہ ہو. اور جو دوسرے غیر مصدر ہیں ان کے اندر کتنے قول ہیں؟ دو قول ہیں. بعض کے نزدیک کیا ہے کہ یہ بھی مصدر کی طرح ہے، جیسے مصدر ماہیت اور حقیقت کے لیے وضع تھا، یہ بھی کس کے لیے وضع ہے؟ ماہیت اور حقیقت کے لیے. اور اسی طرح جیسے وہ بعین لحاظ کہ وہ ماہیت اور حقیقت ذہن کے اندر متعین اور حاضر نہ ہو. اور بعض کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرد غیر متعین کے لیے وضع ہے. ہاں کبھی کبھار کس پر دلالت کر دیتا ہے؟ ماہیت اور حقیقت پر بھی دلالت کر دیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھی تمہید بھائی. یہ کیا تھی؟ تمہید تھی. اب اعتراض سنو بھائی. اعتراض علامہ تفتازانی صرف جواب ذکر کریں گے بھائی کتاب میں. اعتراض یہ ہوتا ہے بھائی، بھئی یہ جو اس میں جنس ہے اس پر جب الف لام عہد ذہنی داخل ہوا بھئی، کیا داخل ہوا؟ عہد ذہنی نہیں، الف لام حقیقی رکھیں، الف لام حقیقی. اب بھئی جس پر الف لام حقیقی داخل ہوا اس کے ذریعے بھی اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ بولو بھئی، الف لام حقیقی جس پہ داخل ہو اس کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ حقیقت اور ماہیت کی طرف. پھر آگے آپ نے پڑھی تھی تقسیم کے وہ حقیقت من حیث المفہوم مراد ہوگی یا من حیث ال، ہاں اس کی طرف ابھی نہیں جانا، اوپر جو پہلا تھا کہ وہ اسلام جس پر الف لام حقیقی داخل ہو تو اس کے الف لام کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ حقیقت اور ماہیت کی طرف. تو معلوم ہوا یہ ماہیت اور حقیقت پر دلالت کرے گا. کیا کرے گا؟ آپ یہ ماہیت اور حقیقت کس اعتبار سے مراد ہے؟ دو اعتبار ہیں، یا تو بعین لحاظ مراد ہے کہ ذہن میں حاضر ہے متعین ہے، یا بعین لحاظ کے ذہن میں حاضر نہیں متعین نہیں. کیا بات ہوئی؟ کہ الف لام حقیقی جس پر داخل ہو اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ حقیقت اور ماہیت کی. بھائی سب بھائی جواب دیا کرو بھائی، سمجھ میں آ جائے بات تو مجھے پتا چلے بھائی. الف لام حقیقی کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ حقیقت اور ماہیت کی طرف. اب یہ حقیقت اور ماہیت پر جو یہ دلالت کر رہا ہے کس اعتبار سے کر رہا ہے؟ یا تو بعین لحاظ دلالت کرے گا کہ وہ حقیقت ذہن میں حاضر ہے اور متعین ہے، یا بعین لحاظ دلالت کرے گا کہ وہ ذہن کے اندر حاضر اور متعین نہیں. دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے. تو الف لام حقیقی کے ذریعے اشارہ تو حقیقت کی طرف ہوگا، لیکن حقیقت کو پر دلالت دو طرح سے ہی ہو سکتی ہے، یا تو بعین لحاظ کے وہ ذہن میں حاضر اور متعین ہوگی، یا بعین لحاظ کے ذہن میں حاضر اور متعین. دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے. اگر یہ کیا کرتا ہے؟ ماہیت پر دلالت کرتا ہے، بعین لحاظ کے ذہن میں وہ حاضر نہیں متعین نہیں، تو پھر تو نکرہ بھی ایسا تھا اور یہ معرف باللام بھی ایسا ہی ہوا. ضرب ان کس چیز پہ دلالت کر رہا تھا؟ حقیقت اور ماہیت پر. نکرہ بھائی اس میں جنس ہے، اور کس لحاظ سے؟ کہ وہ ذہن میں حاضر اور متعین نہیں. اور از ضرب پر الف لام حقیقی آیا، اور آپ نے بھی یہی مراد لیا کہ یہ بھی دلالت، اس الف لام کے بھی اشارہ ہے حقیقت اور ماہیت کی طرف، لیکن بعین لحاظ کہ وہ حقیقت اور ماہیت ذہن کے اندر حاضر اور متعین. تو از ضرب اور ضرب میں کوئی فرق رہا نہیں، نکرہ اور معرفہ ایک جیسے ہو گئے. خرابی سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اگر اس سے اشارہ کیا جائے ماہیت اور حقیقت کی طرف، بعین لحاظ کے ذہن میں وہ حاضر بھی ہے اور متعین بھی ہے، تو اس کے تو معلوم ہو یہ دلالت کر رہا ہے حاضر فی ذہن پر اور متعین فی ذہن پر. تو اس کا فرق الف لام عہد خارجی سے نہ رہا، کیونکہ الف لام عہد خارجی کے ذریعے بھی اشارہ ہوتا ہے حاضر فی ذہن کی طرف اور متعین فی ذہن کی طرف. الف لام عہد خارجی کے ذریعے بھی کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ حاضر فی ذہن اور متعین فی ذہن کی طرف. اور یہ الف لام حقیقی کے ذریعے بھی مولانا اشارہ ہو رہا ہے کس کی طرف، حاضر پھر ذہن اور متعین پھر پھر، تو دونوں میں فرق نہ رہا، ان دونوں میں فرق کا بات سمجھ میں آئی؟ تو جواب یہ مولانا کہ ہم شق ثانی کو اختیار کرتے ہیں کہ الف لام حقیقی کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت کی طرف بائی لحاظ کہ وہ ذہن میں حاضر ہے اور متعین ہے. آپ نے اس پر کہا کہ اس تو پھر تو اس کا التباس آ رہا ہے الف لام عہد خارجی کے ساتھ، کیونکہ الف لام خارجی کے ذریعے بھی حاضر فی ذہن اور متعین فی ذہن کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے یہاں حقیقی کے ذریعے حاضر فی ذہن اور متعین فی ذہن کی طرف کیا ہو رہا ہے اشارہ. تو جواب دیں گے کہ بھئی وہاں پر حقیقت کیا ہوتی ہے، حاضر اور متعین ذہن میں کیا ہوتی ہے حقیقت الف لام حقیقی میں، جبکہ الف لام عہد خارجی کے اندر اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے، متعین افراد کی طرف ہوتا ہے اور اس میں متعین حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو دونوں میں فرق آ گیا، دونوں میں فرق آ گیا، بات سمجھ میں آئی؟ خلاصہ اعتراض و جواب پھر سن لو بھائی کہ الف لام بھائی سب سے پہلے میں نے بتایا اس میں جنس، بھائی اس میں جنس جو ہے وہ کس پر دلالت کرتا ہے، ماہیت اور حقیقت پر، اس اعتبار سے کہ وہ ماہیت اور حقیقت ذہن کے اندر حاضر نہیں ہوتی، متعین نہیں ہوتی. اب یہ معرف باللام الحقیقت ہے، اس کے ذریعے بھی اشارہ ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت کی طرف. اب یہ حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ دو لحاظ سے ممکن ہے، یا تو بائی لحاظ کے ذہن میں وہ حقیقت وہ حاضر اور متعین ہے، یا بائی لحاظ کے ذہن میں وہ حاضر اور متعین نہیں. اگر بائی لحاظ اشارہ ہے کہ وہ ذہن میں حاضر اور متعین نہیں، تو پھر تو اس میں جنس نکرہ اور اس میں جنس معرف باللام میں فرق نہ رہا، اس میں جنس بھی نکرہ بھی دلالت کرتا ہے ماہیت اور حقیقت پر، بائی لحاظ کے ذہن میں حاضر اور متعین نہیں، اور یہ معرف باللام الحقیقت بھی دلالت کر رہا ہے حقیقت اور ماہیت پر، بائی لحاظ کے ذہن میں حاضر اور متعین نہیں، تو ضرب اور از ضرب کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہا، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں، ان دونوں میں فرق ہے. اور اگر دوسری شک اختیار کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت کی طرف، بائی لحاظ کے ذہن میں وہ حاضر اور متعین ہوتی ہے، تو جب حاضر فی ذہن اور متعین فی ذہن کی طرف اشارہ ہوا، تو یہ تو پھر عہد خارجی سے ممتاز نہ ہوا، کیونکہ وہاں بھی حاضر فی ذہن اور متعین فی ذہن کی طرف کیا ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے. تو جواب دیا کہ ہم شق ثانی کو اختیار کرتے ہیں کہ معرف باللام عہد ذہنی جو ہوگا اس کے ذریعے اشارہ ہوگا کس کی طرف، حاضر فی ذہن اور متعین فی ذہن کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن یہ عہد خارجی سے ممتاز ہوا بائی لحاظ کہ اس میں اشارہ ہے حقیقت کی طرف اور اس میں اشارہ ہے افراد کی طرف، اے حصۃ من افراد الحقیقت بھائی، تو دونوں میں فرق ہو گیا بھائی. ولا بد فی لام الحقیقت، اور ضروری ہے لام حقیقت کے اندر، دیکھو کہ من وہ پہلے جواب دے رہے ہیں بھائی، ولا بد فی لام الحقیقت اور ضروری ہے لام حقیقت کے اندر، من ان یقصد بها الاشارۃ الی الماہیت، کہ اس کے ذریعے ارادہ کیا جائے اشارہ کرنے کا، الی الماہیت کس کی طرف، ماہیت کی طرف، لیکن کس اعتبار سے، بے اعتبار حضور حافظ ذہنی، بہی اعتبار کہ وہ ذہن میں حاضر ہے، تو نکرہ سے ممتاز ہو گیا، نکرہ میں وہ ذہن میں حاضر نہیں، لیتمیز عن اسماء الاجناس النکرات، تاکہ یہ ممتاز ہو جائے کس سے مولانا، ان اسماء اجناس سے جو کیا ہیں نکرہ ہیں، مثل الرجعاء ورجعاء، یہ مصدر ہے مولانا، اب دونوں میں فرق آ گیا، رجعاء بھی دلالت کر رہا ہے ماہیت اور مفہوم پر لیکن بائی لحاظ کہ وہ ذہن میں حاضر اور متعین نہیں، اور الرجعاء بھی ماہیت اور حقیقت پر دلالت کر رہا ہے لیکن بائی لحاظ کہ وہ ذہن میں حاضر اور متعین ہے. وَإِذَا اُعْتُبِرَ الْحُضُورُ فِي الذِّهْنِ، اور اب اعتبار کیا گیا حضور فی الذہن کا، سمجھ میں آیا بھائی، اور حضور فی الذہن کا اعتبار کیا تو پھر کس سے التباس لازم آ رہا تھا، جی الف لام عہد کہ وہ بھی حاضر فی الذہن ہوتا ہے اور یہ بھی حاضر فی الذہن پہ دلالت کر رہا ہے، تو کیا فرق ہے، تو اب بتلائیں گے کہ ایک سے حقیقت مراد ہے اور ایک سے افراد. وَإِذَا اعْتُبِرَ الْحُضُورُ فِي الذِّهْنِ، اور جب حضور فی ذہن کا اعتبار کیا گیا، فَوَجْهُ اِمْتِيَازِهِ عَنْ تَعْرِیفِ الْأَحَدِ، تو وجہ امتیاز کیا ہے اس کی؟ یہ لام حقیقت کی جو تعریف ہے یہ ممتاز ہوگی، اس کے ممتاز ہونے کی وجہ کس سے؟ تعریف عہد خارجی سے، وہ الف لام عہد خارجی کی وجہ سے جو تعریف ہے اس سے ممتاز ہونے کی وجہ یہ کہ ان اللام العہدی اشارتن الی حصت معینت من حقیقت، کہ لام عہدی جو ہے لام عہد خارجی اس کے لیے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ ایک معین حصے کی طرف، من حقیقت، کس میں سے؟ یعنی حقیقت کے افراد میں سے کسی متعین فرد کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے. واحدن کان او اثنین او جماعتن، چاہے وہ ایک ہو چاہے دو ہو چاہے جماعت ہو. ولام الحقیقت اشارت الی نفس الحقیقت، اور لام حقیقت کے لیے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ تو وہاں پر فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہاں نفس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. من غیر نظر الی الافرادی، بغیر نظر کیے کس کی طرف؟ افراد کی طرف. فلیتامل، چاہیے غور و فکر کر لیں. بھئی یہ باریک بات ہے بھائی، یہاں تک بحث سمجھ میں آئی بھائی؟ وَهُوَ أَيِّ الْإِسْتِغْرَاقُ ضَرْبَانِ حَقِيقِيٌّ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ كُلُّ فَرْدٍ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ نَحْوُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَيْ عَالِمِ كُلِّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ وَعُرْفِيٌّ نَحْوُ جَمَعَ الْأَمِيرُ الصَّاغَةَ أَيْ صَاغَةَ بَلَدِهِ أَوْ أَطْرَافِ مَمْلِكَتِهِ. یہ مولانا الگ بحث ہے، ہم بحث کر رہے ہیں اس وقت مسند الیہ کے احوال سے بھئی، لیکن اس بحث کا تعلق مسند الیہ کے احوال سے نہیں ہے. ابھی ماقبل میں بھئی الف لام کی قسمیں گزری تھیں، وہاں استغراقی کی ایک قسم آئی تھی، تو استغراق کا تذکرہ آ گیا تھا مولانا. تو اب ماتین آپ کو تھوڑی سی استغراق کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں کہ استغراق کتنی قسم پر ہے بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ استغراق کی بات کر رہے ہیں، اس کا مسند الیہ کے احوال سے کوئی تعلق نہیں. اور میں نے بتایا تھا استغراق دو قسم پر ہے، ایک استغراق حقیقی اور ایک استغراق عرفی. استغراق حقیقی وہ کہ وہ لفظ لغت کے اعتبار سے اپنے تمام افراد کو، لغت کے اعتبار سے جن پر بولا جاتا ہے ان تمام افراد کو شامل ہو. میں الرجل بولتا ہوں اور اس سے تمام دنیا کے رجل مراد ہوں، تو یہ کیا ہے؟ استغراق حقیقی. اور میں الرجل بولتا ہوں اور اس سے مراد لوں عرف کے اندر بھائی، مثلا میں کہتا ہوں کہ کسی عالم کا مثلا جنازہ ہے، میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ جنازے میں آئے تھے. میں کیا کہتا ہوں؟ تمام لوگ جنازے میں آئے تھے. تو کیا آپ بتائیے تمام دنیا کے لوگ آئے تھے اس کے اندر؟ تو میں تو استغراق کر رہا ہوں، لیکن یہاں استغراق حقیقی نہیں مراد، بلکہ استغراق عرفی مراد ہے، یعنی اس شہر یا اس علاقے کے تمام لوگ کیا ہیں؟ آئے تھے بھئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے تو استغراق دو قسم پر، ایک حقیقی کہ کوئی ایک فرد بھی باہر نہ رہے، اور ایک استغراق عرفی کہ عرف کے اندر جو ہے اس جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو. جیسے مولانا عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، اللہ جاننے والے ہیں ہر غیب کو، یعنی جو بھی چیز ہم سے غائب ہے، اور ہر وہ چیز کو جو ہمارے لئے مشاہد ہے، ہمارے مشاہدے میں ہے. تو اللہ ہر غیب کو جاننے والے ہیں، یہ استغراق حقیقی ہے. کوئی ایک فرد غیب بھی ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے خارج ہو، اور ہر مشاہد کو جاننے والے ہیں، کوئی ایک بھی مشاہد چیز کا فرد ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے خارج ہو. تو یہ استغراق کون سا ہوا؟ استغراق حقیقی. اور ایک استغراق عرفی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں امیر نے تمام زرگروں کو جمع کیا، جمع الامیرو اصاغتا امیر نے تمام زرگروں کو جمع کیا، تو یہاں والا نا یہ ممکن ہے کہ امیر تمام دنیا کے زرگروں کو جمع کر لے جی؟ معلوم ہوا یا استغراق حقیقی نہیں مراد، تو پھر کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے شہر کے تمام زرگروں کو یا اپنی مملکت کے تمام زرگروں کو، تو یہ استغراق حقیقی ہوا یا عرفی ہوا؟ عرفی ہوا. وہوا الاستغراق ضربانی، اور استغراق جو ہے دو قسم پر ہے مولانا، حقیقی ایک حقیقی ہے، وہوا یراد کل فرد، اور وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے ہر فرد کا، مما ان افراد میں سے، یتناولہ اللفظ بحسب اللغت، کہ جن کو شامل ہو لفظ لغت کے اعتبار سے، کوئی ایک بھی باقی نہ رہے، نحو عالم الغیب والشہادت، اے عالم کل غیب، جاننے والے ہیں ہر غیب کو، وشہادت اور ہر شہادت کو، وعرفی، اور ایک کیا ہے استغراق عرفی ہے، وہو ان یراد کل فرد، کہ ارادہ کیا جائے ہر اس فرد، ہر فرد کا، مما ان افراد میں سے، یتناولہ اللفظ بحسب متفاہم العرفی، کہ جو جس کو لفظ شامل ہو بے اعتبار عرف کے سمجھنے کے، کس کے؟ عرف کے سمجھنے کے، عرف میں جو سمجھا جائے بھائی. نحو مثال کے طور پر، جمع الامیر صاغتا، صاغ جمع ہے سائق کی، زرگر کو کہتے ہیں، جمع کیا امیر نے زرگروں کو، ای صاغتا بلدی ہی، یعنی اپنے شہر کے زرگروں کو، او اطراف مملکتی ہی، ای صاغت اطراف مملکتی ہی، اپنی مملکت کے کناروں کے، یعنی گوشہ ہائے مملکت کے سناروں کو جمع کیا، لانہ المفہوم عرفن، اس لیے کہ یہی مفہوم ہے عرفان، لا صاغت دنیا، تمام دنیا کے زرگر مراد نہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ قیل، کہا گیا، یہ ایک اشکال کا جواب ہے بھائی، بعضوں نے جو ذکر کیا جس کو علامہ طبرانی رد کریں گے. اشکال یہ بھائی، انہوں نے کہا اصاغا، اصاغا پر الف لام کون سا آیا؟ استغراقی، اور استغراق حقیقی مراد ہے یا استغراق عرفی مراد ہے؟ استغراق عرفی مراد ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ اصاغا کو آپ نے استغراق کے لیے بطور مثال کے کیسے ذکر کر دیا؟ اس لیے کہ ضابطہ ہے مولانا، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الف لام دو قسم پر ہے، ایک اسمی ہے ایک حرفی. اس میں فاعل پر جو الف لام داخل ہو وہ کون سا ہوا کرتا ہے؟ اسمی ہوتا ہے. اور ہم نے جو ابھی تک کتاب میں بحث پڑھی وہ کون سی تھی؟ الف لام حرفی کی. الف لام استغراقی کس کی قسم تھی؟ الف لام حرفی کی. اور اصاغا تو ساغا جمع ہے سائق کی، تو یہ تو اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل پر جو الف لام آتا ہے وہ تو اسمی ہوا کرتا ہے، حرفی نہیں. تو جب یہ الف لام اسمی ہے تو اس کو استغراق کے لیے بطور مثال کے ذکر کرنا صحیح نہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی مثال مبنی ہے امام مازنی کے مذہب پر بھائی، کہ امام مازنی کے نزدیک الف لام چاہے اسم فاعل اور اسم مفعول پر ہی کیوں نہ داخل ہو، وہ اسمی نہیں ہے، وہ بھی حرفی ہی ہے، اس میں موصول نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ امام مازنی کیا فرماتے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو الف لام داخل ہو وہ بھی کیا ہوا کرتا ہے؟ حرفی ہی ہوتا ہے. اور یہاں استغراق، الف لام استغراقی بھی کون سا تھا؟ حرفی تھا. تو لہذا اس کو بطور مثال کے ذکر کرنا کیا ہوا؟ صحیح ہوا. اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ آپ اس کو بطور بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ استغراق کے لیے. اور استغراق کا فائدہ کون سا الف لام دیا کرتا تھا؟ الف لام حرفی. اور یہ تو ہے الف لام اسمی، یہ تو استغراق کا فائدہ نہیں دیتا بھائی. پھر آپ نے اس کو کیسے بطور مثال کے ذکر کر دیا؟ تو جواب دیا امام مازینی کے مذہب پر ہے، ان کے نزدیک جو اس میں فاعل اس میں مفعول پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ بھی کون سا ہوتا ہے؟ حرفی، اور الف لام حرفی کبھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، لہذا اس کو بطور مثال کے ذکر کرنا صحیح ہے بھائی، جبکہ جمہور کے نزدیک تو یہ مثال صحیح نہیں بنتی، کیونکہ جمہور کے نزدیک اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہو وہ کون سا ہوتا ہے؟ اسمی ہوتا ہے، اسمی ہوتا ہے. قیل المثال مبنی علی مذہب المازنی، کہا گیا کہ مثال جو ہے مبنی ہے امام مازنی کے مذہب پر. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو تو. فاللام فی اسم الفاعل عند غیره موصول، تو الف لام جو ہے اسم فاعل کے اندر ان کے علاوہ کے نزدیک، امام مازنی کے علاوہ جو ہیں جمہور ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ اسم فاعل کا الف لام کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول ہوتا ہے، تو لہذا اس کو بطور مثال کے ذکر کرنا ہی صحیح نہیں، لہذا یہ مثال مبنی ہے امام مازنی کے مذہب پر. وفیہ نظر، علامہ طبطبانی فرماتے ہیں اس قول کے اندر نظر ہے، اشکال ہے بھائی. لِأَنَّ الْخِلَافَ، اس لیے کہ اختلاف جو ہے، انما ہوا فی اسم الفاعل بمعنی الحدوثی، اس اسم فاعل کے اندر ہے جو حدوث کے معنی میں ہو، دون غیرہ، نہ کہ اس کے علاوہ جو ہے، یعنی جو دوام اور ثبوت کے معنی میں ہے اس میں اختلاف ہی نہیں. علامہ طفتازانی آپ کو ایک نئی بات بتلا رہے ہیں بھائی، قیمتی بات بتلا رہے ہیں، کہ بعضوں اشکال یہ ہوا تھا کہ الصاغہ پر تو الف لام جو ہے اسمی ہے، اور ہماری بحث کس میں چل رہی ہے؟ الف لام حرفی میں، کہ وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، یہ درمیان میں اسمی آپ کہاں سے لے آئے؟ استغراق کا تو یہ فائدہ نہیں دیتا. تو جواب دیا بعضوں نے کہ یہ مبنی ہے امام مازنی کے مذہب پر، کیونکہ ان کے نزدیک اسم فاعل اسم مفعول پر جو الف لام آ جائے وہ بھی کون سا ہوتا ہے؟ حرفی ہی ہوتا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک تو وہ کیا ہے؟ تو یہ مذہب مازنی پر مبنی ہے. علامہ طبطبانی فرماتے ہیں اس قول میں نظر ہے، اس لیے کہ امام مازنی اور جمہور کا اختلاف اس اسم فاعل کے اندر ہے جو بمعنی حدوث کے ہو، وہ اسم فاعل جو بمعنی ثبوت اور دوام کے ہو، اس میں تو جمہور بھی کہتے ہیں کہ الف لام کیا ہے؟ حرفی ہی ہے بھائی. تو یاد رکھو مولانا، یہ اسم فاعل اور اسم مفعول دو قسم پر ہیں. ایک اسم فاعل اسم مفعول وہ جس میں حدوث کا معنی پایا جائے، اور ایک اسم فاعل اسم مفعول وہ جس میں دوام اور ثبوت کا معنی پایا جائے. حدوث کا کیا معنی جی؟ حدوث کا معنی ہونا، ایک چیز پہلے نہیں تھی پھر ہوئی بھائی، اور ہوئی اور گزر گئی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ الضارب کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کیا پٹائی کرنے والا، الضارب کا معنی پٹائی کرنے والا. تو کیا الضارب شخص جو ہے ہر وقت دوام کے ساتھ پٹائی کرتا رہتا ہے اس کو ضارب کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس میں حدوث سے ضرب ہوتا ہے، ضرب ہوئی بھائی، ضرب کیا ہوئی؟ ضرب اس نے لگائی، ضرب لگانے والا. تو اس میں استمرار، اس میں دوام نہیں ہوتا، اس میں دوام. اور ایک اس میں فاعل ہے جو دوام کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا بتلائیے، میں نے کہا الضارب، کیا یہ ہر وقت ضرب لگانے والا ہے جی؟ نہیں، کبھی ضرب لگانے والا ہے کبھی نہیں. اور ایک میں کہتا ہوں المؤمن، یہ بھی اس میں فاعل ہے، اور یہ والا نا یہ حدوث پر دلالت نہیں کر رہا، بلکہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ ثبوت اور ایمان والا. تو کیا ایمان ایسا ہوتا ہے کبھی ہے کبھی نہیں، کبھی ہے کبھی نہیں، یا دائمًا ساتھ ہوتا ہے شخص کے بھائی؟ دائمًا کیا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں فاعل دو قسم پر ہے، ایک وہ جس میں حدوث کا معنی پایا جائے، ایک وہ جو کس معنی میں ہو، دوام اور ثبوت کے معنی میں ہو. تو وہ اس میں فاعل جو دوام اور ثبوت کے معنی میں ہو، اس میں تو جمہور بھی کہتے ہیں کہ اس پر الف لام داخل ہوا وہ حرفی ہی ہے، جیسے کہ امام مازنی فرماتے ہیں، البتہ وہ اسم فاعل جو بمانے حدوث کے ہو اس پر جو الف لام آیا وہ کون سا ہے؟ وہ اسمی ہے۔ تو اسم فاعل کی کتنی، اسم مفعول کی کتنی قسمیں ہوئی بھائی؟ ایک اسم فاعل بمانے حدوث، دوسرا اسم فاعل بمانے دوام، اور کون سا الف لام اسمی ہوگا؟ کون سے اسم فاعل پر جو کس معنی میں ہے؟ حدوث کے معنی میں ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ حدوث کے معنی میں ہے، وہ الف لام اسمی ہے۔ باقیوں کے بارے میں تو جمہور بھی کہتے ہیں جو کہ اس کے اندر الف لام کون سا ہے؟ حرفی ہے۔ تو اختلاف صرف اس اسم فاعل میں آ گیا جو بمانے حدوث کے ہو، جو بمانے ثبوت کے ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ بتلائیے متن میں آیا الساغہ، ساغہ کس کی جمع؟ سائخ کے، سائخ کا کیا معنی؟ زرگر، اور یہ حدوث پہ دلالت کر رہا ہے یا ثبوت پر؟ جی کیا ایسا ہے ایک شخص ابھی زرگر ہے پھر نہیں ہے، پھر ہو گیا پھر نہیں ہے، یہ دوام کے ساتھ زرگر ہے بھائی، دوام کے ساتھ یہ صفت اس کے لیے ثابت ہے، کوئی کام کر رہا ہے بنا رہا ہے سونے وغیرہ کو یا نہیں بنا رہا، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زرگر کہتے ہیں۔ جبکہ ضرب لگانے والا جب آرام سے بیٹھا ہے آپ کوئی اس کو ضارب کہتا ہے؟ آپ اس کو ضارب نہیں کہتا۔ تو معلوم ہوا یہ جو ہے یہ الف لام کون سا ہے، یہ اس میں فاعل کس معنی میں ہے؟ ثبوت کے معنی میں، اور جب یہ ثبوت اور دوام کے معنی میں ہے تو اس پر الف لام جو داخل ہوا وہ کون سا ہوا؟ وہ حرفی ہوا، اور استغراق کا فائدہ بھی کون سا الف لام دے رہا تھا؟ حرفی ہی دے رہا تھا۔ تو مثال مطابق ہوئی یا غیر مطابق بھائی؟ مطابق ہوئی بھائی۔ وفیہ نظر، اور اس قول کے اندر اشکال ہے، لأن الخلاف انما هو في اسم الفاعل بما الحدوث، اس لیے کہ اختلاف تو اس اسم فاعل میں ہے جو حدوث کے معنی میں ہوتا ہے، دون غیرہ، نہ کہ اس کے علاوہ میں، نحو المؤمن، المؤمن والکافر، جیسے کیا ہے مولانا؟ مومن، یہ کیا ہے؟ ثبوت پہ دلالت کر رہا ہے اسم فاعل یا حدوث پر؟ الکافر، یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ یہ بھی ثبوت پر۔ العالم، یہ بھی کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ یہ بھی علم جب ہے تو ہر وقت ساتھ ہے، یہ وصف ثابت ہے۔ اور جاہل بھائی، یہ بھی کیسا وصف ہے؟ ثبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ لأنهم قالوا، اس لیے کہ یہ باقی علماء امام مازنی کے علاوہ جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں، هذه الصلة، هذه الصلة فعل في صورة الاسم، بھائی انہوں نے کہا کہ وہ الف، وہ اسم فاعل جو بمانے حدوث کے ہو اس پر جو الف لام آیا وہ کون سا الف لام ہے؟ اسمی ہے۔ توجہ ہے سبق کی طرف؟ وہ اسم فاعل جو بمانے حدوث کے ہو اس پر جو الف لام داخل ہو وہ کون سا ہوتا ہے؟ اسمی ہوتا ہے، اسمی ہوتا ہے۔ کیوں اسمی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو اسم فاعل یا اسم مفعول ہے یہ دراصل اس کا صلہ ہے، یہ الف لام اسمی ہے، موصول ہے، اور آگے ضارب یا مضروب اس کا صلہ ہے، اور یہ ضارب اور مضروب دراصل فعل ہیں جو بصورت کس کے آئے ہیں؟ اسم فاعل یا اسم؟ تو الضارب میں ضارب کس معنی میں ہے؟ یضرب، اور المضروب میں مضروب کس معنی میں ہے؟ یضرب کے معنی میں ہے، اور اس کو یضرب اور یضرب کے معنی میں تب ہی لے سکتے ہیں جبکہ ان کے اندر حدوث کا معنی پایا جائے، کیونکہ فعل بھی کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر دلالت کرتا ہے، ثبوت اور دوام پر دلالت نہیں کرتا، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا ان کا حدوث کے معنی میں ہونا ضروری، تب ہی الف لام اسمی بن سکے گا، ورنہ تو وہ حرفی ہی رہے گا۔ لِأَنَّهُمْ قَالُوا هَذِهِ الصِّلَةُ فِعْلٌ، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں باقی علماء کی یہ صلہ جو ہے فعل ہے دراصل، یہ جو صلہ ہے بھئی ضاربن اور مضروبن، یہ صلہ ہے الف لام کا، یہ فعل ہے دراصل، فی صورت الاسمی، کس کی صورت میں آیا ہے؟ اسم کی صورت میں آیا، تو جب یہ فعل ہے تو فلا بد فیہ من معنی الحدوث، تو ضروری ہے اس کے اندر حدوث کے معنی کا ہونا۔ وَلَوْ سُلِّمَا، اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ ہر قسم کے کہ وہ تمام اس الف لام میں اختلاف نہیں ہے جو اس اسم فاعل پر داخل ہو جو وہ معنی حدوث کے ہو، بلکہ ہر الف لام میں اختلاف ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو، چاہے حدوث کے معنی میں ہو چاہے ثبوت کے معنی میں ہو، امام مازنی فرماتے ہیں سب کے بارے میں یہ کیا ہے الف لام حرفی، اور جمہور سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ کیا ہے اسمی. اگر یہ بات مان بھی لی جائے علامہ طبطبانی فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے تو آپ کو بتلا دیا کہ اختلاف ہر اسم فاعل میں نہیں ہے بھائی، بلکہ کس کے اندر ہے، جو صرف کس معنی میں ہو حدوث کے معنی میں ہو، لیکن اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ ہر اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے ہر ایک میں اختلاف ہے، امام مازنی فرماتے ہیں یہ الف لام کون سا ہے حرفی، جمہور ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں چاہے حدوث کے معنی میں چاہے ثبوت کے معنی میں، ہر ایک کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ الف لام اسمی ہے، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہتے ہیں پھر بھی اعتراض لازم نہیں آتا، پھر بھی اعتراض لازم زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی کہ اتا کے اندر الف لام کون سا آ جائے گا اسمی بن جائے گا، کیا بن جائے گا اسمی بن جائے گا، تو معلوم ہوا یہ اس میں موصول ہو گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو حرفی کی مثال ہونی چاہیے تھی یہاں پر، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بحث ہو رہی ہے استغراق کی، کس کی بحث ہو رہی ہے الف لام کی بحث ختم ہو چکی، استغراق کی بحث ہو رہی ہے، اور استغراق جیسے الف لام کے ذریعے آیا کرتا ہے اسی طرح کبھی اس میں موصول کے ذریعے بھی آ جاتا ہے، تو یہاں پر چاہے الف لام حرفی کے ذریعے تو نہ آیا لیکن الف لام اسمی یعنی اس میں موصول کے ذریعے کیا آ گیا استغراق آ گیا، جیسے کہتے ہیں آگے میں مثالیں ذکر کروں گا کہ اس میں موصول بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استغراق کا فائدہ دیتا ہے، تو یہ صرف استغراق کی مثال ہے الف لام استغراقی کی مثال نہیں ہے. وَلَوْ سُلِّمَا، اور اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ اختلاف ہر قسم کے اسم فاعل اسم مفعول میں ہے، فالمراد تقسیم مطلق الاستغراق، تو مراد کیا ہے مولانا مطلق استغراق کی تقسیم مراد ہے، سواء ان کان بحرف تعریفی اور غیر ہی، برابر ہے چاہے وہ حرف تعریف کے ساتھ استغراق ہے یا غیر حرف تعریف کے ساتھ ہے یعنی اس میں موصول وغیرہ کے ساتھ ہے، والموصول ایضا مما یاتی للاستغراق، اور اس میں موصول بھی ان چیزوں میں سے ہیں جو کس لیے آیا کرتے ہیں استغراق کے لیے آتے ہیں، نحو مثال کے طور پر اکرم الذین یاتونک الا زیدن، ایک ساتھی ہے آپ کو ساتھی ہے آپ کا، آپ اس کو کہتے ہیں اکرم الذین، اکرام کر تو ان سب لوگوں کا، یا تو نہ کا جو تیرے پاس آئیں، الا زیدن مگر زید کا اکرام نہ کر، تو دیکھو یہ الذین نے کس چیز کا فائدہ دیا استغراق کا کہ ہر آنے والے کا اکرام کر، اور اسی طرح آپ کہتے ہیں اضرب القائمین الا عمرن کہ ہر کھڑے ہونے والے کی پٹائی کر، الا عمرن مگر عمر کی پٹائی نہ کر، تو دیکھو یہاں بھی القائمین نے کس چیز کا فائدہ دیا، اس پر بھی الف لام آیا، اور الف لام کون سا ہے اس میں فاعل پر داخل ہے، اور اس میں فاعل کس معنی میں ہے حدوث کے معنی میں ہے، تو لہذا اس پر بھی کیا ہے الف لام اسمی آیا، اور الف لام اسمی کیا ہے دراصل اس میں موصول ہے، اور اس اسم موصول نے کس چیز کا فائدہ دیا استغراق کا فائدہ دیا. چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.